عورت کے بعد للہ ہے عاقبت الامور، تمام معاملات کے فیصلے. اب نظر آ گیا کہ یہ اگر المعروف اور المنکر کی پوری لسٹیں تفصیلات ساری قرآن میں ہوتی تو کوئی معاملہ باقی رہ نہ جاتا تو جس میں مشوروں کی ضرورت پڑتی تو لسٹیں بن جاتی نا. نظر آیا کہ یہ المعروف و المنکر جو ہے یہ چیزیں تو بتا دی کہ یہ تو یوں ہے، لیکن بہت سے امور ایسے آئیں گے کہ جن کے متعلق ان رشتوں میں تمہیں یوں نہیں ملے گا، اسپیسیفکلی متعین طور پر یہ حکم نہیں ملیں گے، لیکن ایسے بھی نہیں چھوڑ دیا گیا تمہیں اس میں. یہ امور آئیں گے مشورہ تو ملنا ہے. کنٹرولڈ ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، مشورے کرو. اور اللہ کے معنی جیسا میں نے کہا کتاب اللہ کے معنی، رسول اللہ سے بھی یہ حکم دیا کہ تم آخر میں پھر کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرو. ان سے بھی یہ کہا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کتاب اللہ کے مطابق آخر میں فیصلہ کیا. اور یہ پورا نظام آ گیا تھا، غرض و غایت آ گئی اسلامی مملکت، اسلام کے متعلق شرط قرار دے دی کہ اپنی آزاد مملکت کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہوتا، مذہب رہ سکتا دین نہیں رہ سکتا. اسلامی مملکت کے فرائض بنیادی اقامت صلاۃ، ایتائے زکات، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہاں پوری کی پوری لسٹیں جو ہیں ایگزاسٹ نہیں ہو جاتی، پوری یہ نہیں آ جاتی. متعدد امور ایسے ہیں عاقبت الامور رہ جائیں گے جن کے اوپر باہمی مشورہ کرنا ہوگا. مشاورت کے بعد فیصلہ کن بات جو ہوگی وہ کتاب اللہ کی، وہاں سے تمہیں اصول لینا پڑے گا. یہ اتنی اہمیت تھی اس کے اندر کہ جب وہ عراق کی مفتوحہ زمینوں کے متعلق فیصلہ کرنا تھا عہد فاروقی میں، نیا مسئلہ سامنے وہ آیا تھا. مشاورت جو تھی آپ حیران ہوں گے، ایک مہینے تک میٹنگ ہوتی رہی، کہہ نہیں پا رہا. کیا آخر میں امیر المومنین نے ایک دن اٹھ کے کہہ دیا کہ ہم نے سب کچھ سن لیا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ ویٹو کی پاور ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم حکم دیتے ہیں کہ یہ کچھ کرو؟ ہاں نہیں. آخری میٹنگ میں حضرت عمر آئے اور بہت خوش کہنے لگے کہ میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جو بات مہینے بھر تک غور و فکر کے بعد سمجھ میں نہیں آئی تھی، آپ لوگ مشورہ کرتے تھے میں سنتا تھا، لیکن میں ہر وقت اس فکر میں ڈوبا رہتا تھا کہ قرآن سے مجھے اس کے متعلق ہدایت مل جائے. اللہ کا احسان ہے کہ رات مجھے اس کی قرآن سے ہدایت مل گئی، اور قرآن کی انہوں نے آگے پیش کی اور کہا کہ بتاؤ کہ اس کے متعلق جو کچھ میں نے سمجھا ہے قرآن کا یہ مفہوم، آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ انہوں نے کہا اگری کرتے. کہنے لگے معاملے کا فیصلہ وللہ عاقبت الامور. سورہ الحج کی آیت 41 تک ہم آ گئے عزیزان، 42 سے آگے چلیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اور بزم لاہور کے آداب سے درخواست، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جنوری 1970 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحج کی آیت 42 سے ہو رہا ہے، 22/42. اس زمحریر یا حلود ہوا میں بھی آپ احباب کا درس کے لیے وقت پہ آ جانا آپ کی قرآن کریم سے وابستگی کی دلیل ہے، جس سے مجھے خوشی ہوئی. بڑی سردی ہے، سلسلہ کرام پیچھے سے یوں چلا آ رہا تھا، بلکہ سلسلہ کرام تک آنے سے پہلے میں ایک فصولی چیز دے کے خدمت کروں. مذہب کی دنیا میں خیال عام یہی ہوتا ہے کہ یہ حضرات انبیاء کرام کچھ عبادت، پرستش، پوجا پاٹھ، ورشپ، بندگی کے طور طریق سکھانے کے لیے آتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ ناؤ لگاتے تھے لوگوں کی، بس یہ ان کا مشن ہوتا تھا. اس لیے کہ وہ جو اب وارث اپنے آپ کو کہتے ہیں انبیاء کرام کے، تو ان کا تو مشن اتنا ہی ہوتا ہے نا. تو جو اپنے تک انہوں نے محدود کر لیا ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ بس انبیاء کرام بھی اسی کے لیے آیا کرتے تھے. کتنے کے لیے یہ حضرات مبعوث نہیں ہوتے تھے، اور یوں کہنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی اتنے سے مقصد کے لیے اتنا بڑا انقلابی پروگرام اپنے سامنے نہیں رکھتے تھے. انبیاء کرام کہنے کے لیے یہ آتے تھے، پہلے یہ کہ کہنے کے لیے، وہ کہتے یہ تھے کہ تم نے جو اپنے لیے یہ نظام زندگی وضع، تجویز اور اختیار کر رکھا ہے، اس کا نتیجہ ہلاکت اور تباہی ہو، اور اس کی جگہ یہ نظام جو میں پیش کر رہا ہوں، اگر تم نے اسے اختیار کر لیا تو اس کے نتائج نہایت خوشگوار انسانیت ساز ہوں گے. اس زندگی میں بھی تمہاری تمدنی زندگی جنت بدانا ہو جائے گی، اور زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، آگے چل کے بھی تمہیں خوشگواریوں کی جنت نصیب ہوگی. وہ ایک نظام کی تبدیلی کرنے کے لیے آتے، پہلے تو وہ انہیں وارن کرتے تھے. یہ انگریزی کا لفظ جو ہے، یہ صحیح لفظ ہے جس کے لیے قرآن بار بار انبیاء کرام کو نذیر کہتا ہے. ہر نبی اپنے آپ کو یہ کہتا تھا، اور ابھی ہمارے سامنے یہ چیز آئے گی کہ انما انا لکم نذیر مبین. وہ نذیر کہتا تھا اپنے آپ کو، تنذیر یہی تھی جسے ہم وارننگ کہتے ہیں، کہ تمہارے موجودہ غلط نظام کے نتائج تباہ کن ہوں گے. اور چونکہ وہ نظام جن لوگوں نے قائم کر رکھا ہوتا تھا اس وقت، وہ بڑی خوشحالیوں کی پینگے جھوٹ رہے ہوتے تھے، دولت، حشمت، ثروت، قوت، اقتدار، یہ سب کچھ میسر ہوتا تھا انہیں اس نظام میں. تو وہ کہتے تھے کہ تم غلط کہتے ہو کہ اس نظام کا نتیجہ تباہی ہوگا، ہم تباہ نہیں ہو سکتے، تم دیکھتے نہیں کہ ہمیں کتنا کچھ حاصل ہے. اور وہ انہیں یہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، یہ تو جس طرح سے ہنسیاں کھانے والا ابتدان اس کے خون میں بڑی سرخی اور حرارت اور قوت آ جاتی ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا صحت مند ہو گیا ہے، لیکن آخر العمر اس کا ایکیومیلیٹو ایفیکٹ تباہی ہوتا ہے. یہ جب اس کا ایکیومیلیٹو ایفیکٹ تمہارے سامنے آئے گا، تو تم دیکھو گے کہ تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. اس فریم میں اپنے آپ کو نہ رکھو کہ چونکہ اس نظام میں تمہیں اس وقت خوشحالیاں اور خوشگواریاں میسر ہیں، اس لیے یہ نظام صحیح ہے. وہ یہ کہتے تھے، ان میں سے جو لوگ اس بات پہ کان دھرتے تھے کہ واقعی یہ نظام غلط ہے، صحیح نظام ہونا چاہیے، وہ اس پیغام دینے والے یا اس وارننگ دینے والے کے ساتھ ہو جاتے تھے. اور اس کا اگلا قدم یہ تھا کہ وہ انہیں ساتھ لے کر چھوٹے سے پیمانے پر اسے ہی وہ نظام تمدن قائم کر کے دکھا دے کہ جس کا نتیجہ خوشگواریاں اور ہی معنوں میں خوشحالیاں ہوں. یہ ساری قسموں کا ہی یہ ہوتی تھی. یہ آسمانی انقلاب کے دائی آیا ہی اس لیے کرتے. اب اس اصول کو سامنے رکھنے کے بعد آئیے اس آیت پہ جہاں سے آج کے درس کی ابتدا ہوتی ہے, سورہ الحج کی آیت بھی آ رہی ہے. سابقہ آیات میں اسی کشمکش کا ذکر تھا کہ یہ لوگ غلط نظام سے گزر ہیں, تمہیں ان کی دعوت دیتے ہو, یہ اس پہ کان نہیں دھرتے. تم جب اس کو قائم کرنے کے لیے اب کوشش کر رہے ہو تو یہ اس کے راستے میں مزاحم ہو رہے ہیں, قائم نہیں کرنے کے. حتیٰ کہ یہ تم پر حملہ آور ہو گئے ہیں, تمہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں. تو اب اس مقام پہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم اپنی مدافعت کے لیے میدان جنگ میں نکل سکتے ہو. کاہے کے لیے؟ دشمن کی زمینوں پر, ان کے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں. اور آج کے بھی ہمارے مفسرین کے الفاظ میں ان کی معاذ اللہ عورتوں کو لونیاں بنانے کے لیے نہیں, یہ نہیں, بلکہ اس کے لیے کہ یہ جو مزاحمت کرتے ہیں تمہارے راستے میں, اس ہی نظام کے قائم کرنے میں وہ مزاحمت نہ رہے اور تم ایک ایسا نظام قائم کر سکو. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ پچھلی آیت آ چکی ہے کہ تمہیں جب تمکن نصیب ہوگا, یا ان لوگوں کو جب تمکن نصیب ہوگا زمین میں, اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے گا, ان کا نظام قائم ہوگا, تو یہ قوانین الہیہ کو جہاں رائج کریں گے. یہ تھا سارا مقصد. یہ ساری کشمکش کا منتہا مقصود و مطلوب تھا للہ عاقبت الامور. تمام معاملات زندگی پہ بحث و نظر کرو, مشورے کرو, سب کچھ کرو, آخر الامر اس کا فیصلہ خدا کی منشا کے مطابق کرو. اور یہ منشا خداوندی یوں ہی ذہنی, اکیڈیمک یا نظری نہیں ہے, بلکہ یہ اس کی کتاب کے اندر موجود ہے. اسی لیے کہا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو آخر الامر معاملات کے فیصلے خدا کی کتاب کے مطابق نہیں کرتے, انہیں ہی کافر کہا جاتا ہے. یہ تھی ساری کشمکش. تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے, یہ لوگ اپنے اس غلط نظام کے اس دور میں جس میں یہ نبی آتے تھے, خوشحالیوں کے جھولے جھول رہے ہوتے تھے. انہیں ہر قسم کی ثروت دولت اقتدار عزت حاصل ہوتی تھی, اس لیے وہ یہ کہتے تھے انہیں کہ تم غلط کہتے ہو کہ ہمارے اس نظام کا نتیجہ تباہی ہو گیا. اس کا نام ہے تکذیب. وہ کرتے تھے رسل کی. سارے پرانے کریم میں آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں. جس کا ترجمہ ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ جھٹلاتے ہیں. اس ترجمے کی بجائے کہنا یہ چاہیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمارے اس نظام کا نتیجہ تباہی ہے, یہ غلط ہے. اور میں ابھی عرض کروں گا کہ دونوں میں فرق کتنا ہے. آیت ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَصَحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى. تمام انبیاء کا نام لے کے بتایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, نہ تمہارا پیغام کوئی نیا ہے, نہ ان کا رد عمل نیا ہے.
یہی پیغام تم سے پہلے تمام انبیاء کرام دے کر آتے رہے اور اسی قسم کا رد عمل ان کی مخالف قوم کا ہوتا رہا. انہوں نے بھی اسی طرح سے تکذیب کی اپنے انبیاء کی جس طرح سے یہ تمہاری تکذیب کر رہے ہیں. یہ جو تصور ذہن میں ہے نا تکذیب کرنے کے معنی کہتے ہیں یہ تمہیں جھوٹا کہتے ہیں, اس سے ذہن کسی اور طرف جاتا ہے اور قرآن کریم کا اعجاز ہے کس طرح سے اس نے ان دونوں چیزوں میں تمیز کر کے رکھ دی. اور میں کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک نبی کا کردار, اس کی صداقت کی بلندیاں آپ دیکھیے کس طرح جھلک رہی. بات آپ نے سمجھ نہیں نا کہ جو وہ کہتے تھے, دیکھیے قرآن کس طرح سے واضح کرتا ہے ان دو باتوں. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ نبوت پیش کیا ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے مجھے وحی ملتی ہے, یہ نبوت ملتی ہے, آپ اس میں سچے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا اور اسے یاد رکھیے ہمیشہ کہ اس کا ثبوت ایک ہی ثبوت پیش کیا اور وہ وہی نہیں. یہ بات دنیا بھر میں اس اصول کو یاد رکھیے کہ کوئی شخص اس قسم کا دعویٰ کرنے والا آپ کے سامنے آئے نبوت ہی کا نہیں, کسی قسم کا بھی بلند دعویٰ آپ کے سامنے کرنے کے لیے آئے تو اس کی صداقت کا ایک ہی ثبوت ہوگا اور وہ یہ کہ حضور نے اس کے جواب میں کہا کہ تم مجھ سے ثبوت مانگتے ہو اس کا کہ میں اپنے دعوی نبوت میں سچا ہوں, جھوٹا نہیں ہوں. میں جھوٹ نہیں یہ کہہ رہا کہ خدا کی طرف سے وہی ہوتی ہے, یہ ہوئی وہ جھوٹ کی بات, غلط بیان یہ نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, میں نے تمہارے اندر اس سے پہلے تمہارے اندر میں نے اپنی ساری عمر بسر کی. عقل و فکر سے کام لو اور سوچو کہ جس کی زندگی یہ ہو اور تمہارے اندر اس نے یہ زندگی بسر کی ہو وہ نوزائید اور اجنبی نہ ہو اور زندگی اس کی وہ ہو جو تمہارے اندر اس نے بسر کی ہے, تم خود غور و فکر کے بعد بتاؤ کہ ایسی زندگی بسر کرنے والا ایسا جھوٹا ہو سکتا ہے کبھی؟ یہ کتنی بڑی تعدی ہے, کتنی بڑی ضرورت ہے. اور یہ وہ بھی ضرورت کر سکتا ہے کہ جس کی زندگی واقعی سے پیدا ہے شہر کی طرح بے داغ گزری ہوئی ہو. اس دعوے سے پہلے پری ایمیننس پیریڈ جو ہے نا کسی کا, جس نے ابھی اس کو کوئی شہرت بھی نصیب نہیں, اس نے کوئی دعویٰ بھی نہیں کہا, وہ مدعی بھی کسی بات کا نہیں, عام لوگوں کی طرح دوسرے لوگوں کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے, وہ اپنی اس زندگی کو پیش کر رہا ہے اپنی دعوے کی صداقت کی شہادت کے لیے کہ میں نے تو تمہارے اندر زندگی بسر اپنے کی ہے. یاد رکھیے اس معیار کو عزیزان من, کوئی شخص بھی جو آپ کے سامنے کھڑا ہو اسے کہیے کہ اگر تم جو بھی دعویٰ کرتے ہو یا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو, آج ہی کے میں ان سیاست کے جھنڈوں میں تو آیا نہیں کرتا, آج کی سیاست کے انتخابات میں بھی اگر کوئی امیدوار کھڑا ہو تو اتنی سی بات ہی کہیے کہ کیا تم چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے تمہارے اندر اپنی پوری زندگی بسر کی ہے, تم اس سے اندازہ لگا لو کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں. جو یہ کہنے کی ضرورت کرو اور اس کے بعد پھر اس کی ساتھ تک زندگی اس کی شہادت دے کہ واقعی اس کی صداقت امانت دیانت شرافت قابل اعتماد ہے, وہ ہے قابل اعتماد. اس سے پہلے من قبل ہی کی بات یہ جو قرآن نے کہا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. دعویٰ کرنے کے بعد یا اس قسم کے منصب حاصل کرنے کے بعد تو ہر شخص اس قیادت کی حفاظت کے لیے ہی بڑا محتاط رہے گا کہ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ جس سے میری پاپولرٹی میں فرق آ جائے. یہ احتیاط برتنے کا نتیجہ ہوتا ہے, اسے کریکٹر نہیں کہتے. یہ تو نفرت انگیزی ہے. کریکٹر کا یہ ثبوت ہے من قبل ہی کہ جب میں آپ لوگوں کی طرح ایک آدمی تھا, میری اس وقت کی زندگی تم دیکھو کہ کیسی تھی. وہ کریکٹر یہ ہوتا ہے جس نے 40 سال ایسی زندگی بسر کری ہو کی ہو کہ کوئی شخص کہے کہ کس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. فطری نتیجہ ہے, اس کے بعد اثر ہے, یہاں کے منہ ہے آگے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ عقل و فکر کی روح سے تم فیصلہ کرو, میں آگے کچھ نہیں کہتا کہ کیا وہ پھر شبہ شب ایسا جھوٹا ہو جائے گا کہ صبح اٹھتے ہی وہ اس طرح لوگ باغ بھی ہو پھر ایک کار بھی بن جائے. یہ واقعی ناممکن ہے. تو اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ نبی ہے جو ان لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا نظام تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گا. وہ کہہ یہ رہا ہے کہ جو شاخ نازک میں آشیانہ بنے گا نا استوار ہوگا. اور وہ قرآن کہہ رہا ہے جو کذبو, یہ تمہاری تکذیب کرتے. تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ جو ہمارے یہاں کا ترجمہ کہ یہ تمہیں جھوٹا کہتے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ غلط ترجمہ ہی غلط ہے. یہ نہیں بات دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. کیا بات ہے قرآن کریم کی. کبھی بھی ذہن میں کبھی کوئی بات ایسی آتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, عزیزان من اسی وقت قرآن کے ہاں سے اس کا جواب ملتا ہے. وہ جو قرآن نے دعویٰ کیا تھا نا کہ عجیب دعوت دائے لا دعانے, وہ ہے نا کہ وعدہ صالح کا انی عبادی خود انی قریب, جب میرے بندے میرے متعلق تم سے کچھ پوچھیں تو ان سے کہو میں بہت قریب ہوں تمہارے, میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. ہمارے ہاں اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہو گیا کہ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہوں, پھر میں بس وہ سنتا ہی ہوں. یہ تو ہر ایک کی دعا کو بھول تو ہوتی نہیں نا, سن ہی لیتا ہوں. بات یہ نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ ہر شخص جو اپنی کسی مشکل کے اندر, کسی کشاکش کے اندر, یعنی کاوش کے اندر, کسی مسئلے کے متعلق یہ پوچھتا ہے مجھ سے کہ اس کا جواب کیا ہے, تو اس سے کہو کہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, میں اس سے قریب ہوں. تمہارے ہاتھ میں ہے میری کتاب. میں ہر اس قسم کا کی پکار کرنے والا, پوچھنے والا جو ہے مجھ سے کہ اس کا جواب کیا ہے, میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں, اس میں دیتا ہوں. خدا براہ راست سارے کو جواب نہیں دیتا. اس کو اس نے کلام اللہ کہا ہے, یہ اس کی کلام ہے. تو خدا کا کلام جواب دیتا ہے نا, اور یہ قرآن کا اعجاز ہے عزیزان من. بہرحال چھوٹا ہوں بڑی بات, زندگی بھر قرآن پہ غور کیا ہے. میرا یہ اپنا اس ناچیز کا ذاتی تجربہ ہے کہ کوئی کشمکش بھی جو اس قسم کی آئی ہے, قرآن میں غور کی ضرورت ہے, فکر کی ضرورت ہے. قرآن سے جواب ملا ہے, اور اس 50 سال کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا مجھے قرآن سے جواب نہ مل گیا ہو. قریب عبادت ادا ازاد آنے, اس نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے سوال کا جواب کیا ہے, میں جواب دیتا ہوں. یہ دیتا ہے جواب. یہ تین بات جو ابھی میں نے عرض کی کہ تکذیب کرتے ہیں کہ ماں نے جھوٹا کہتے ہیں. دیکھیے فرق کیسے قرآن کرتا ہے. سورہ انعام آیت 33, 6/33 بڑے لطیف لڑائی میں فرق کیا گیا. قد نعلم انہ لیحزنک کالذی یقولون, ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے اے رسول تمہیں کچھ ملال گزرتا ضرور ہے, ضرور اس سے تم ملول یہ ہوتے ہو, لیکن اس میں تمہیں ملول ہونے کی کوئی بات نہیں, کوئی ضرورت نہیں. اس لیے سنیے عزیزان من, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اس فرق کو سمجھ رکھو کہ یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے, تمہارے دل پہ تو اس کا حسن و مروج اس وقت ہونا چاہیے نا جب یہ تمہیں جھوٹا کہیں. یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے, یہ قانون خدا بندی کے مطلب سے بات کرتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. عزیز آنے خان اسے کہتے ہیں سیرت کی بلندی, کہ جو وارننگ انہیں وہ دے رہا ہے اس کے مطلب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتا. جو کہتا ہے کہ سنکھیے کھاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے, وہ دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں کھاؤ غلط ہے ہم کھاتے ہیں. یہ بات جو ہے یہ اس کے اس بات کی توریت ہے کہ یہ غلط ہے قانون کے سنکھیے کھانے سے ہلاکت ہو جائے گی, اس قانون کی توریت وہ کرتے ہیں, تمہیں جھوٹا نہیں کہتے. آہا ایک دائی انقلاب کی سیرت ایسی ہونی چاہیے عزیزان, اتنے بڑے سخت مخالفین جو اس کے اس قسم کی تنظیم کے متعلق تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے ہم نہیں مانتے ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے باوجود وہ اس شخص کو نہیں کہتے کہ تم جھوٹے ہو. ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہو یہ خدا کی طرف سے ہے یا کسی کا, ہمیں اس سے غرض نہیں کس کی طرف سے ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ ہمارے اس نظام کا نتیجہ تباہی ہو. دیکھا دونوں میں کتنا فرق ہو گیا. یہ ہے جو قرآن کرتا ہے عزیزا نے, تقریب کا لفظ آیا تو ذہن اس طرف جا گیا کہ وہ لوگ پھر اس دائی کو کے متعلق یہ ذہن میں تھا کہ یہ جھوٹا ہے, تو پھر جو جھوٹا ہے اپنے معاشرے کے اندر اس کی تو کوئی بات قابل قبول نہیں, اس کی کیریکٹر اس کا اس کی سیرت نہیں کیا کہ وہ قدم قدم پہ کہہ رہے ہیں تو جھوٹا ہے, کیسے نے کھاڑ دیا کہ نہ اس سے یہ اثر نہ لو. کس قدر واضح الفاظ میں ہے فائن ہم رائے جو قبضے بھولا تھا, یہ سوئی رکھو کہ یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے. ولاکن ظالمین بے آیات اللہ یجحدون, یہ قانون خدا بندی کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کے صحیح ہونے سے انکار کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ سنکھیا ہلاکت آخری ہوتا ہے, وہ اس بات کے لیے اس کی تردید کر رہے ہیں, تمہیں جھوٹا نہیں کہہ رہے. واہ واہ قرآن ہے عزیزان, کہیں جو کر سے بھوکا اب آگے ہم پھر اسی آج, اگر یہ تمہاری اس وارننگ کی اس تنظیم کی تغریب کرتے ہیں یوں آئے گی بات اب کہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح بات صحیح نہیں ہے جو تم ہمیں وارن کر رہے ہو کہ میاں تمہاری یہ دیوار گرنے والی ہے گر جائے گی, جو دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ گرے گی نہیں, تو یہ اس کو جھوٹا نہیں کہہ رہا. تو یہ جو بات ہے یہ کہ خدا کے قانون کے متعلق یہ تھی کہ ان کا دعویٰ کہ نہیں یہ غلط ہے اس کے نتائج یہ نہیں ہو سکتے, یہ بات کوئی نئی نہیں ہے. تم سے پہلے جس رسول نے بھی تم سے پہلے ہر رسول نے آ کے یہی کچھ کہا, اور ان لوگوں کی طرف سے اس کا رد عمل ایسا ہی ہوا, یہ تو ہوتا ہی چلا آ رہا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. اب یہ جو چیز ہے کہ انہیں کس معاملے میں اگر اسے موالتا آپ کہتے ہیں لگتا تھا, کس بات میں وہ فریب نفس میں مبتلا رہتے تھے کہ غلط نظام کا نتیجہ بڑی خوشحالیاں ہیں, بڑی دولت ہے، بڑی ثروت ہے، ہمارے سامنے ہی آج کی بات ہے سر. چند دنوں کے اندر یہ جو ہماری بدقسمتی تھی کہ تقسیم کے بعد جہاں ہندو اتنا کچھ چھوڑ گیا اور اس کا ہم صحیح انتظام تقسیم کا نہ کر سکے تو لوٹ مچ گئی، یہاں اس قوم کو لوٹ کی عادت پڑ گئی، اور وہ جو عادت پڑی ہے تو ہڈیوں کے گوڑے تک میں وراثت کر گئی. اب ہر شخص لوٹ کے ذریعے سے حاصل کچھ کرنا چاہتا ہے جناب. تو اب یہ جو لوٹنے کے بعد اتنا کچھ ان کو مل گیا، اگر ان سے تو یہ کہتا ہے نا کہ بھائی یہ طریق بڑا غلط ہے، آخر الامر اس کا تباہ نتیجہ تباہی ہوتا ہے. لوٹنے والے جو ہیں کبھی کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتے آخر الامر. یہ سب ٹھیک ہے کہ تمہیں یہ کچھ میسر آ گیا ہے. پہلی بات تو لوٹ کی یہ ہوتی ہے کہ محنت کرنے کی عادت ہی نہیں رہتی اس قوم کے اندر. تو جب یہ لوٹ کا مال ختم ہو جائے گا یہاں، کبھی بھی صحیح نظام یہاں کوئی آگے جس میں لوٹ نہیں ہوگی، سب سے پہلے تم بھوکے مرو گے، تمہیں تو محنت کی عادت ہی نہیں رہی ہوگی. تو یہ جو چیز ہے یہ کیوں دھوکے میں یہ آ جاتا ہے انسان، یوں ہی کہیے کیوں اس میں غلطی کھا جاتا ہے؟ ایک لفظ قرآن نے بتا دیا اور وہی سے ساری بات واضح ہو جاتی ہے. کہا وہ کذب موسا فام لیت للکافرین ثم اخذتهم. ہمارا قانون مکافات یہ ہے کہ ہم فوراً گرفت نہیں کرتے، ہم اس میں مہلت کا وقفہ ایک دیتے ہیں کہ اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی ٹھیک ہو جاؤ. یہ جو درمیانی وقفہ مہلت کا ہوتا ہے، مہلت کا وقفہ تو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، اور اسی بنا پر ہی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا. بڑی عجیب بات. تو اب پوچھا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ مہلت کا وقفہ اس نے رکھ دیا، اس کا تو نتیجہ یہ ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے ذہن میں یوں ہی فیصلہ کر دو کہ یہ غلط نظام، اس کا نتیجہ ہلاکت نہیں ہوگا، ذرا آؤ بیٹھ کے غور و فکر سے سوچیں. اگر یہ سوچنے لگ جائیں نا اس معاملے کے اوپر، تو یقیناً اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ واقعی لوٹ کا نتیجہ ہلاکت ہوتا ہے. آج میں نے لوٹ لیا ہے کہ مجھ میں لوٹ لینے کی قوت موجود ہے، مجھ سے ذرا زیادہ قوت والا کوئی آگے لوٹنے والا تو وہ سارے لوٹ کے لے جائے گا. یہ انبیاء کرام ان کو یوں نہیں منوایا کرتے تھے کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے، وہ ان سے کہا کرتے تھے سما تفق کرو. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تم جو اپنے ذہنوں میں یہ خیالات لیے بیٹھے ہو، تم نے کبھی غور و فکر بھی اس پہ کیا ہے؟ سنیے غور و فکر کی کون کون سی راہیں ہیں. تو آپ نے دیکھا یہ انبیاء کرام کا دین ہوتا کیا تھا، وہ پیش کیا کرتے تھے، انداز کیا ہوتا تھا، سمجھاتے کیسے تھے. یہ بات اصل فکر سے ہی سمجھائی جا سکتی ہے. یہ تو واقعہ ہے نا کہ شباشہ ملینئر ہو جاتا ہے آدمی کس طرح سے لوٹنے سے، یہ واقعہ ہے. جب وہ یہ بات کہے کہ صاحب کل ہم بھوکے مارتے تھے، آپ دیکھیے کیا کچھ مل گیا، تم لیے پھرتے ہو صداقت امانت، اس سے کچھ نہیں بنتا. وہ جو یہ چیز عملاً آپ کو بتاتا ہے نا کہ کل ہی ہمارے پاس، ہمارے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آج ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہے، یہ تو ایک امرے واقعہ ہوتا ہے. اس کی تربیت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ کیا یہ صحیح نظام ہو سکتا ہے. کہ جس کے قابو میں جس کی کوئی چیز آئے وہ لے ہوئے اور یہ جائز قرار پا جائے. عزیز نے مان لمبی چوڑی بات نہیں, دو منٹ کے بعد بات سمجھ میں آ سکتی کہ کیا یہ نظام صحیح ہو سکتا ہے کہ جس کا داؤ چلے وہ دوسرے کی جس چیز کو چاہے اڑا کے لے جائے اور اسے جائز قرار پا جائے. یہ چیز تمہاری کوئی چیز بھی محفوظ رہ سکتی ہے اس طرح سے؟ کیسی عمدہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ یوں سمجھاتے تھے افادہ تاخیر بار بار آتا تو بابا جو میں کہتا ہوں ذرا اس پہ اپنی فکر سے سوچو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہاں جی, تو یہ جو یہ ساری جو یہ جو تباہیاں آتی رہتی ہیں اور یہ مانتے نہیں ہیں نا, وہ جو ہے ہم لائے تو موسیٰ کو بھی انہوں نے یعنی انبیاء کرام کو اس طرح سے انہوں نے تخلیق کی, ان کی تصدیق کی ان کی. اصل میں بات یہ تھی کہ یہ ہم مہلت دیا کرتے تھے. ثم اخلصتم, اور اس مہلت کا وقفہ جب ختم ہو جاتا تھا وہ جو آہستہ آہستہ سینکیاں کھانے والے کی آخر میں جا کے ایک ہیومیڈیٹیو ایفیکٹ ہوا کرتا ہے دوائیوں زہر کا, سلو پوائزنگ ایک چیز ہوتی ہے نا, سلو پوائزنگ, یہ سلو پوائزنگ ہوتی ہے. آخر العمر اس کا نتیجہ جو ہے قاسما کرتے پھر ہم اس کو جبر لیتے ہیں. کیسا کہنا نتیج کہا, پھر پوچھو کہ یہ جو میرے قوانین سے وہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ غلط ہے, سنکھیے کا آخری نتیجہ ہلاکت نہیں ہوتا, ان سے پوچھو کہ کیسا رہا ہمارا دعویٰ اور کیسی رہی تمہاری تردید. کیا بات ہے کہنے, کہ یہ بات انہی کے ساتھ مختص نہیں ہے. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ, ایک لفظ میں بتا دیا کہ تباہی آتی کس طرح سے. کہا کہ کتنی ہی قومیں ایسی گزری, بستیاں, عربی زبان میں بستیوں سے قومیں مراد ہو جاتی ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کتنے شہر اجڑ گئے, کتنی بستیاں تباہ ہو گئیں. تو وہ بستیوں سے مراد وہ مکانات نہیں ہوتے بلکہ وہ بستیوں میں سے مراد ان کے رہنے والے ہوتے ہیں, قومیں ہوتی ہیں. کتنی بستیاں ہلاک تباہ ہو گئیں, کیوں تباہ ہو گئیں, یعنی بات تو قرآن تاریخ کی کر رہا ہے لیکن اس نے تو اصل اصل جو منطوق ہے اس کا وہ ہر وقت سامنے رکھتا ہے, ساتھ ساتھ دو لفظوں میں کہا جاتا ہے. کہنے لگے اس لیے تباہ ہو گئی وہی ظالمتوں, اس لیے کہ وہ ظالم تھی. تو جہاں بھی ظلم ہوگا قرآن نے کہا انہ لا یقبل الظالم, سمجھ رکھو کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن تو اپنی تفسیریں آپ کرتا ہے. ظلم کیا ہے ہمارے ذہنوں میں تو ایک ہی تصور ہوتا ہے, قرآن کی تو سے قرآن کریم تصریف آیات کے ذریعے مختلف مقامات پر یہ بتاتا ہے کہ کس کس چیز کا نام ظلم ہے. بنیادی معنی اس کے عربی زبان کی روح سے ہوتے ہیں, کسی شے کا اس مقام پہ نہ ہونا جہاں اسے ہونا چاہیے. بات ختم ہو گئی صاحب. اور اس کی تفصیل جو ہے اس کے لیے ضخیم کتابوں پہ کتابیں لکھتے چلے جائیے. تفصیل مہنی غمِ الفت دلیل ہے, اور ویسے تو خفیف کا ایک دل میں درد ہے. بات خفیف سی اتنی ہے کہ وہ معاشرہ جس میں جس شہر کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو, جو اس کے اہل ہے اور معذوم ہے وہ وہاں نہ ہو, وہاں پھٹک دی گئی ہے, وہاں وہ ہو جو اس کی معذوم ہے, جس کا اہل نہیں ہے, جس شہر کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو. محنت کرنے والے کی محنت کی کمائی اس کے ہاتھ میں نہ ہو, دوسرے کے ہاتھ میں نہ ہو. میں نے عرض کیا نا کہ اس کی تفصیل میں چلتے چلے جائیے, اور قرآن سے جب آپ پوچھیں گے تو آپ قرآن ان تمام معانی کو واضح کر دے گا, احاطہ کر دے گا ان تمام معانی کے اوپر. یہ تصریف آیات میں نے کہا ہے نا کہ مثلا یہ ظلم ہے, قرآن نے کہاں کہاں ظلم کے متعلق کیا کیا کچھ کہا ہے, اس سے قرآن سمجھ میں آیا کرتا ہے. آپ احباب کی اطلاع کے لیے یہ خوشخبری سنا دوں کہ یہ جو قرآن کریم کلام عضو کے متعلق کہاں کہاں کیا کہتا ہے, اسے تبدیل کہتے ہیں عربی زبان میں, باب باب کرنا, کلاسیفائی کرنا جسے کہتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. بہرحال میں نے ساری عمر قرآن کریم کو اس طرح سے سمجھا, جو سمجھا میں نے پہلے دن سے یہ اپنے لیے انتظام رکھا تھا, اسے دیکھتا چلا گیا تھا. تو یہ جو تفویض ہے نا پورے قرآن کریم کی, یہ قریب 40 سال کے عرصے میں میرے ہاں جس مرحلے تک پہنچی تھی, احباب نے یہ کہا کہ اسے اب شائع کر دینا چاہیے. تو میں تو یہ کہتا تھا نا کہ یہ تو ابھی مکمل ہی نہیں ہو سکتا, اور قرآن کی تفویض تو آخری آدمی یہ دنیا کا کوئی کر سکے گا, وہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. تو بہرحال میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جتنی بھی ہو تکمیل تک پہنچ گئی, وہ قریباً اور کوئی 1500-1600 صفحے کی ضخیم بڑے سائز کی کتاب کے اوپر ہے. تو وہ اس کا پہلا حصہ بہرحال پریس میں چلا گیا ہے, خدا کرے وہ تباد کے مراحل سے طے ہو جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی آسانی ہو جائے گی اس چیز کی کہ یہاں آیا ہے وحی ظالم تن, تو یہ معلوم کرنا ہوگا آپ کو کہ قرآن کریم ظلم کسے کہتا ہے, ظالم کون ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو ایک عنوان کے تابع سارے قرآن کا یہ نظر آ جائے گا. تو یوں آپ دیکھ لیں گے کہ قرآن کریم خود کس طرح سے تشریح تصریح ساری تفصیل بیان کر جاتا ہے ان چیزوں کی. بہرحال کہا اس نے یہ ہے, کتنی ہی بستیاں ایسی تھی جو ہلاک ہو گئیں. کیوں ہلاک ہو گئیں؟ فہیا ظالم تن, ایک لفظ میں کہ وہ ظالم تھی. اور اس کے بعد کیا انداز ہے اس کا, محاکات کا, یعنی وہ چیز جو محسوس طور پہ فہیا خاویہ تن علی عروشہا, دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح سے ان کی چھتیں اوندھی گری ہوئی ہیں ان کے اوپر. کھنڈ رات بستیوں میں رہنے والے ہوں تو پھر ان کی چھتیں تو اوندھی نہیں گرتی نا. یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر ہے ہی کوئی نہیں, رہا ہی کوئی نہیں, ان کی چھتیں اوندھی گری ہوئی. وغیرہ معطلۃ, ان کے کنویں بیکار ہو چکے ہوئے. وقتر مشید, وہ بڑے بڑے مضبوط قلعے انہیں بنائے ہوئے تھے, آپ دیکھتے نہیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے تھے. اور اگلی بات وہی غور و فکر کی عزیزان من, اور دیکھیے کہ علوم کے کون کون سے گوشے اور ابواب ہیں جن کی طرف قرآن توجہ دلا رہا ہے. یہ ہمارے دور کی یہ خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے آرکیالوجی کا ایک علم جو تھا اس کو سائنس بنایا. آرکیالوجی یہ ہے کہ یہ بستی ہوئی دنیا جو ہے یہ نہیں, یہ جو اجڑے ہوئے کھنڈرات ہیں وہ ان میں جاتے ہیں, اور وہاں جا کے ان کھنڈرات کی ٹھیکریوں کے اوپر اقوام گزشتہ کی جو داستانیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ انہیں پڑھ کے اس سے ان کی تاریخ مرتب کرتے ہیں. اسے آرکیالوجی کا علم کہتے ہیں. یہ جو کھدائیاں ہوتی رہتی ہیں وہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خام خام بیکاروں کا ایک مشغلہ ہے, بیٹھے ہوئے وہاں کھدائی کر رہے ہیں, چھ مہینے کے بعد ولغلہ مجا کے ہاں 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 وہاں سے ایک ٹھیکری نکلی ہے. ارے ٹھیکری نکلی ہے کیا پا لیا تم نے؟ نہیں صاحب, وہ ٹھیکری تو ایک بہت بڑی داستان کا ٹکڑا ہوتی ہے. یہ ایک سائنس بن گئی ہے. ان ٹھیکریوں سے وہ اس قوم کا پہلے تو زمانہ متعین کرتے ہیں اور پھر انہی سے آہستہ آہستہ ان کے ٹکڑے جوڑ جوڑ کر ان کی تاریخ مرتب کرتے ہیں. اور تاریخ جہاں بھی آرکیالوجی نے مرتب کی ہے, آخری تاریخ کا باب یہ ہوتا ہے کہ یہ تباہ کیوں ہوئے تھے. یہ آج کے دور کی بات ہے کہ جو آرکیالوجی اس قسم کی سائنس بن گئی ہے اور اس سے یہ نتائج مرتب ہو رہے ہیں. تاریخ میں نئے باب کا اضافہ ہو رہا ہے, آج ہو رہا ہے. 1400 سال پیشتر عزیزان من, عرب کی تاریخ ترین سرزمین میں ایک ان پڑھ امی اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے خدا کی بات, افلم یسیروا فی الارض, کیا یہ چلے پھرے نہیں ہے دنیا کے اندر؟ کیا یہ ان کھنڈرات کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا ہوتا ہے ان کھنڈرات کے دیکھنے سے؟ انہیں عزیزان من, یہ جو اتنی محنت و کاوش سے آرکیالوجی والے اس پہ پہنچے ہیں کہ اس سے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے, بڑے حقائق اور بصائر سامنے آتے ہیں. 1400 سال پیشتر یہ آواز, عزیزان من, میں آپ کو یہ عرض کروں, 1400 سال پیشتر کی جو کنٹمپرری ہسٹری ہے نا, اس دور کی, ہم اصل تاریخ جتنی بھی ہے, جس ملک کی بھی ہے, جس قوم کی بھی ہے, دعوے سے ان کو کہیے اور خود بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کسی جگہ بھی اس چیز کو بھی تاریخ کے حقائق معلوم کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے آرکیالوجی کو؟ کہیں نہیں ہے. اس دور کے اندر ایک شخص یہ بات کہتا ہے جس نے عرب سے باہر کہیں قدم بھی نہیں رکھا تھا, اور عرب کے اندر تو جو سب سے کیپیٹل سٹی ان کا تھا مکہ, اس میں 17 آدمی نوشت و خان صرف جانتے تھے, اور آپ کو یہ امید ہے اس سے پہلے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے معلوم کرنا ہے کہ یہ قومیں کیوں تباہ ہوئی تھیں, تو یہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے پاس تو تاریخ نہیں ہے, ان کا تو کوئی آدمی بھی زندہ نہیں ہے. کرنا ہے کہ یہ قومیں کیوں تباہ ہوئی تھیں, تو یہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے پاس تو تاریخ نہیں ہے, ان کا تو کوئی آدمی بھی زندہ نہیں ہے, کیا کریں؟ کہا کرو یہ کہ جاؤ ان کے کھنڈرات میں, کیا ہوگا اس سے, کیا ہوگا بتا دیا ایک لفظ میں, فتکون لہم قلوب یعقلون بہا وآذان یسمعون بہا. وہاں جا کے ان کھنڈرات کا مطالعہ کرو تاکہ تمہارے دلوں کے اندر سمجھنے سوچنے کی صلاحیت بیدار ہو جائے. آج 20ویں صدی کے اندر یہ چیز فخر سے کہی جاتی ہے کہ ہم نے آرکیالوجی کو ذریعہ بنا لیا ہے سمجھنے سوچنے کا. وہ چودہ پہلے کہتا ہے کہ جاؤ ان سے کہو کہ یہ جو بستیاں تباہ ہوئی تھی ان کے کھنڈرات میں جاؤ چلو پھرو. کیوں چلو پھرو؟ تماشا دیکھنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے. تو ہمارے جیسے پرویزوں نے من اگر جاتے بھی ہیں کھنڈرات میں زیادہ سے زیادہ تو وہ پکنک کے لیے جاتے ہیں کہ وہ اچھی نروتری سانگ دیے ذرا، عام لوگ ہی نہیں گئے ہوئے ہوں گے. اسی چوڑا بھی اتنا ہی فائدہ اٹھانے. قرآن کہتا ہے فتکون لہم قلوب یا قلون لہا، دل تو ہوتے ہیں ان کے انسینوں کے اندر تاکہ ان کے دلوں میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سے داد ہو جائے. وہ آزان یسماؤن بےحا، ان کے کانوں میں سننے کی صلاحیت آ جائے. کہو جاؤ وہاں. کہا بھی کیا کہا صاحب، ہمارے سینوں کے اندر دل دھڑکتے ہیں، دل کو اگر سمجھنے سوچنے کا ذریعہ بنا لیجیے. آؤ ہم، ہمارے ہاں وہ زندہ ہے، کل سوچتے سمجھتے ہیں، سب کچھ ہے. کیا کہتے ہیں آپ کے وہاں جاؤ تو یہ ہوگا؟ کہا ان سے کہو آہا ہا ہا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ان سے کہو کہ میرے بھائیو، یہ ماتھے کی آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، وہ دل میں کچھ آنکھیں ہوتی ہیں وہ اندھی ہوا کرتی ہیں. جاؤ وہ آنکھیں کھلیں گی تمہارے. یہ کہنا کہ صاحب ہمارے کان سنتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، دل بھی ہمارے یہاں کا موجود ہے، دھڑک رہا ہے، ان سے کہو کہ آنکھوں، ماتھے کی آنکھیں نہیں اندھی ہوا کرتی، دل کی آنکھیں اندھی ہوا کرتی. ماتھے کی آنکھیں تو ہمارے ہاں کے یہ سارے جتنے بھی یہ ڈاکو چور ایسے ہیں تو اتنی کھلی ہوئی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، دس دس آنکھیں ہوتی ہیں ایک ایک. اندھا بن کہاں ہوتا ہے؟ وہ جو دل میں آنکھیں ہوتی ہیں وہ اندھی ہوتی. کہا کہ اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جاؤ ان کھنڈرات میں، غور و فکر کرو ان کے اوپر، تمہارے دل کی آنکھوں میں بینائی پیدا ہو جائے. یہ سیرو فی الارض، یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن ماننے والے جنہیں مومنین کہا جاتا ہے، یا مسلمان جن کو کہو، یہ انہیں حکم دیا گیا ہے. ان سیرو فی الارض، یہ حکم ہے کہ جاؤ ان کھنڈرات میں جا کے ان کا مطالعہ کرو، چلو پھرو، یہ دیکھو. سیرو فی الارض، دنیا میں چلو پھرو، یہ سب کچھ ہو. کہتا آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہو کہ یہ جو قرآن شریف کے یہ احکام ہیں نا، ان پہ عمل آج بھی ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی مسلمان قوم کے کسی مفکر کو کہ جا کے وہ بھی آرکیالوجی میں جو حصہ لے رہا ہو، یہ کچھ کر رہا ہو. تیرو کے درد ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے. عمل ان کا ہوتا ہے یہ جو روحانیت کے ارباب ہیں نا، ان کے ہاں. اور پھر میں بار بار دہراتا ہوں، یہ چیز محفوظ رہ جائے گی کہ کلندر آرچے گوئے دیدہ گوئے، یہ آپ بیتیاں سنا رہا ہوں میں آپ کو، میری آدھی عمر یہی گزری ہے انہیں حجروں اور خانقاہوں کے اندر. تیرو ضلع ملنے کے لیے آگے حضرت صاحب کو
مریدہ نے باسفا بڑی دور سے انہوں نے کہا جی صلاح دے دیجئے کہ وہ تشریف لے آئیں یا باہر یا ہم ملنے. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آج کل تو بالکل نہیں مل سکتے جناب. لیکن کبھی کسی وقت باہر آتے ہیں تو ہم دور سے ہی حضور کی زیارت کر لیں گے, اسی سے ہی ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. کہنے لگے نہیں وہ تو باہر بھی نہیں کھینچ لیں گے, تو دو چار دن کے بعد آ جائیں. کہنے لگے نہیں 40 دن تک تو وہ اس کے باہر قدم نہیں رکھیں گے, اندر ہی ان کے کھانے یا پینے کے لیے کچھ یوں دے دیا جاتا ہے, دروازہ بھی نہیں کھل رہا. کہنے لگے حضرت صاحب کر کیا رہے ہیں آج کل اتنا عرض چاہتا ہوں. کہنے لگے وہ سیرو فل عرب کے وظیفے میں لگے ہوئے, سیرو فل عرب جی. تو حکم خدا کا جو تھا کہ سیرو فل عرب اس میں عمل ہو رہا, وظیفے میں لگے ہوئے ہمیں بھی کرایا گیا تھا, کرایا جاتا تھا. آپ کہیں گے تو پھر وہ سیرو فل عرب ہوتا کیا تھا؟ یعنی بیٹھے بیٹھے ہی عالم تخیل کے اندر ہی ہم کبھی امریکہ پہنچے ہوئے ہیں, کبھی آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں, کبھی انگلینڈ گئے ہوئے ہیں, کبھی کبھی تاریخ کو دیکھا نہیں. اپنے ہی ذہن میں زیادہ جی میں آئے ہم امریکہ جو فرض کرنے زیادہ جی میں آئے یورپ فرض کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ دوسرے حضرات جو ہیں ہمارے ہاں علم پڑھنے والے حضرات, ان کے ہاں کے جغرافیے میں 3 ہی بر اعظم ہوتے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں جب وہ جغرافیہ لکھا گیا تھا 500 سال پہلے, امریکہ اور آسٹریلیا بھی دریافت نہیں ہوا تھا. یہ 3 ہی بر اعظم بھاگ گئے تھے. سمجھ لینے تھا کہ دنیا کے علم میں آ رہی ہو گئے. یہ یاد آ گیا, فکری طور پر جو لوگ آگے تھے, یہ لارڈ کرزن, اس کو جغرافیہ کا بڑا شوق ہوتا تھا. وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں, ابھی وہ کالج ہی ہوتا تھا, وہاں گئے تو وہاں جغرافیہ کے وہ پروفیسر تھے, مشہور تھے جغرافیہ دان جلال الدین مرحوم, اسے بھی بڑا شوق تھا ان سے ملنے کا. وہ ملنے کے لیے گیا تو بڑا صاحب ذوق تھا. یہ لوگ جو آتے تھے شروع میں انگریز آتے تھے, ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی, بڑا لکھا بھی تھا. امریکہ تو خیر دریافت ہو چکا ہوا تھا, آسٹریلیا کی بات. اس نے پوچھا اس سے کہ پروفیسر صاحب جب آسٹریلیا ابھی دریافت نہیں ہوا تھا تو دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا تھا؟ تو انہوں نے مثلا نام لے لیا کہ جی مدغاسکر تھا. کہنے لیں گے نہیں, دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ اس وقت بھی آسٹریلیا ہی تھا, دریافت نہیں ابھی ہوا تھا. یہ لوگ اس قسم کا لطیف مزہ. میں یہ کہہ رہا تھا سیرو فل عرب کا وظیفہ ہو رہا, جیسے وہ ذکر کی ضربیں لگا کرتی ہیں عشاء کے بعد. اب پہلے تو حجروں میں لگتی تھی, اب یہ مسجدوں بھی شروع ہو گئی ہیں. صاحب اللہ کا ذکر جو ہے, جس کے معنی یہ تھے کہ قانون خداوندی کو ہر وقت سامنے رکھو آپ نے, ذکر اللہ کے معنی یہ تھے. کوئی معاملہ تھا تمہارے سامنے آئے, فوراً قانون خداوندی تمہارے سامنے آ جانا چاہیے. اب وہ ضربیں لگنی کے, یعنی احکام کی تعمیل ہو رہی ہے باقاعدہ. میں یہ الگ بات ہے کہ تعمیل اس طرح سے ہو رہی ہے. بہرحال قرآن نے یہ کہا کہ ان سے کہو کہ جاؤ سیرو فل عرب, دیکھو ہوگا اس سے یہ کہ تمہارے دل کی آنکھیں بیدار ہو جائیں گی. آرکیالوجی کے متعلق اس نتیجے پر پہنچانا 1400 سال پہلے عزیز آل من وہی کے سوال کسی کے فکر کی بات ہے, انسانی فکر یہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی. کہا یہ ہے وہ بات فام رہے تھے, مہلت دیا کرتے ہیں درمیان میں,
اس سے یہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ یستا جزون کا دل آزاد کہا, اس کے باوجود یہ تمہیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ لاؤ وہ تباہی کرو ہلاکت. کہا کہ وہ قانون مہلت جو ہے یہ اس سے وہ نہیں سمجھتے کہ وہ اس کے لیے ان کے فائدے کے لیے ہے. وہ اگر سینکھیے کی ذرا سی پہلی ڈوز کھانے سے ہی مریض مر جائے تو روز موتیں ہوا کرے, سینکھیا نہیں. یہ ریزان من یہ ڈاکٹر یا یہ لوگ ہیلتھ والے ہمیں بتاتے ہیں, ایک ایک سانس کے اندر ہم اتنے زہریلے جراثیم اندر ہمارے ہاں چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک سانس کافی ہو سکتا ہے انسان کی موت کے لیے. وہ تو نظام ایسا رکھا ہوا ہے قدرت نے میٹابولزم کا کہ اس میں سے مدافعت کی قوت ہوتی ہے, وہ تلف ہوتے ہیں, نئے بنتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر بار بار اسی قسم کے جسیب سانس لیتے چلے جائیں زہر آلود ہم, تو ایک دن تو پھر اس کے بعد ہلاکت ہوگی. اب اگر کوئی یہ بات کہے کہ صاحب یاد کہتے تھے کہ اس قسم کی گندی ہوا میں سانس نہ لیا کرو مر جاؤ گے, میں تو سانس لیتا ہوں مرتا تو ہوں نہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ذرا مجھے مار کے بتاؤ تو صحیح, یہ لو میں سانس لیتا ہوں مرا تو ہے نہیں. یستا جلونا کا بھی لگا تم ان سے یہ کہتی ہے تو یہ کہتی ہیں کہ وہ پھر آتی گی ہو نہیں ہے تباہی. ان سے کہو کہ دو باتیں یاد رکھو, وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. پہلی بات تو یہ کہ خدا کے قانون اٹل ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اس نے کہا ہے وہ نہ ہو, وہ غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اب ان کا وہ اعتراض ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہوتا کیوں نہیں. آج بھی ہمارے یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر خدا موجود ہے تو ظالم جب اٹھاتا ہے اپنا خنجر مظلوم کے سینے میں گھونپنے کے لیے تو خدا اس کا ہاتھ پتھر کا کیوں نہیں کر دیتا. یہ پنپتے چلے جاتے ہیں, ملٹی ملین ایئر ہوتے چلے جاتے ہیں ساتھ. اگر ایسی چیز ہے خدا کے قانون کی یا اس کے نظام کی تو یہ ڈٹ پٹ کیوں نہیں جاتے. یہ ہے وہ بات کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فورم کیوں نہیں ہوتا. کہا کہ ایک تو یہ بات یاد رکھو معاف کیے کہ اگر یہ فورم نہیں ہو رہا تو اس کے معنی نہیں ہے کہ وہ قانون جھوٹا ہے. ان سے کہو پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ وہ قانون بالکل برحق ہے, ہو کے رہے گا. اب یہ بات کہ ظالم قوم فوراً ہلاک کیوں نہیں ہوتی, یہ اگلی بات عزیزان من ہسٹری کی جو بتائی گئی ہے. سوچیے تو صحیح, 1400 سال پیشتر کو کہہ سکتا. کہا بات ساری یہ ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. یہ واقعہ ہو کر رہتا ہے. بات ساری یہ ہے کہ تمہارا ایک دن تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور خدا کا ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے. اگر اس کے قانون کے مطابق ظلم کی ابتدا اور انتہا میں اس کی تباہی کے لیے 500 سال کا عرصہ بھی کسی قوم کو لگے تو خدا کے ہاں آدھا دن ہوا. تو فرق صرف اس حساب و شمار کا ہے. تم اس نتیجے کو برآمد کرانا چاہتے ہو اپنے حساب کے مطابق, وہ برآمد ہوتا ہے ہمارے حساب کے مطابق. اور ایسے ہی ڈبلا لگ جانا ہے گا قوموں. آج یہ بات مانتی ہے تاریخ, بلکہ سوشیالوجی والے بھی مان رہے ہیں کہ قوموں کی تاریخیں جو ہیں صدیوں میں جا کے بدلتی ہیں. ایک دو دن ایک دو سال کا عرصہ کلم ہل بسر ہوتا ہے, قرآن جیسے کہتا ہے عام جھپکنے کا عرصہ ہوتا ہے. قوموں کے تغیر احوال جو ہے وہ صدیوں میں ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک ڈائنیسٹی ایک ایک خاندان تین تین سو چار چار سو سال تین تین سو نہیں ہزاروں سال تک ایران اور روما کی سلطنتوں کی باطل تہذیب کو آپ دیکھیے. ہزار ہزار سال کا ملک کا وقفہ بھی ملا. وہ یہ چیز تھی کہ یہ جو ہے خدا کا حساب یہ تاریخ کا حساب ہے. قوموں کی تاریخیں جو ہیں وہ صدیوں سے ماپی جاتی ہیں اور مرتب ہوتی ہیں دنوں میں ہمارے حساب و شمار سے نہیں. اور خدا کا تو ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا ہے. عزیزان امام کون سا انسان اپنی فکر سے یہ باتیں کہے گا کہ قوموں کی تقدیریں ہزاروں سال کے بعد صدیوں کے ساتھ جا کے بدل جاتی ہیں. کہا اس کی وجہ یہ ہے پوچھو ان سے وَقَعِيَمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَا ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا. اب ان سے کہو کہ تاریخ پڑھو پہلے دن سے شروع کر یہ چھوڑ دو کہ کتنا وقت لگا کسی قوم سے. پوچھو ان سے یہ کہ کتنی قومیں تاریخ میں تمہارے سامنے آئیں گی کہ جنہوں نے ظلم پر مبنی نظام قائم کیا. ہم نے مہلت دی ان کو, مہلت کا وقفہ پورا ہونے کے بعد پھر ان کی گرفت ہوئی. کہا کہ کوئی قوم بھی تمہیں ایسی ملتی ہے تاریخ کے اندر کہ ظلم پر مبنی ان کا نظام ہو اور وہ تباہ نہ ہوئی ہو. اصول ہمارا یہ سما ہم نے ان کو پکڑا. اور اگلا ہے وہ الی المسیح. اب یہاں آ کے پھر ہمارے یہاں درج میں اور تفسیر نے غلطی نکال دی کہ جی پکڑا کیوں نہیں جاتا یہ ظالم قوم جو ہے یہ کیوں نہیں پکڑی جاتی. نہیں نہیں پکڑی جائے گی. یہ ہے وہ الی المسیح خدا نے کہا ہے ہمارے یہاں آنا ہے نا انہوں نے بس تو وہ تھے پڑھا گئے سمجھے ساڈے محلے آئے گا نا ان سے گالا نہیں ہوتی آئے گا نا. سچی کا نمان خدا کا کام یعنی انہوں نے خدا کی عمل داری بھی معذور کر رکھی ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے. جو یہ سارا دائرہ کائنات جو ہے اس میں نہ خدا ہے نہ خدا کا قانون کار فرما ہے وہ کچھ نہیں. یہاں تو دان دی ہے وہ وہاں ہے وہ مرنے کے بعد. اچھا کوئی بات نہیں ایک دن آئے گا نا ساڈے مزید یہ کہا اور اس کے بعد مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ نہیں صاحب اس زندگی میں تو یہ کچھ نہیں ہوتا وہاں ہوگا. اور وہاں کے متعلق قرآن کریم میں یہ ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ بابا وہاں پکڑے جاؤ گے وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا بھی انتظام ہم نے کر رکھا ہے. اللہ نے جو ہمیں دولت دے رکھی ہے نا ہم نے اس میں سے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ مولا اوتھے بھی ایسی ہے کہ کرنے آگے نے قرآن میں ہے یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سیدھی سی بات ہے ایک مسجد بنا دیجیے صاحب ان کے فیصلے کے مطابق موتیوں کا گھر جنت میں مل جاتا ہے. تو جو شخص کروڑوں عزم کرتا ہے اس طرح سے اس کے لیے لاکھ روپے کی ایک مسجد بنوا دینا مشکل کیا ہے. خیرات میں دیگے پکوائیے جتنے بڑے بڑے خانقاہوں کے اندر دیگے جاتی ہیں پوچھ لیجئے بڑے بڑے سمگلر یہی لٹیرے جو ہیں ان کے یہاں سے جاتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا ثواب ملتا ہے تو یہ ثواب وہاں وہ جا کے لیں گے. قرآن میں ہے کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بابا وہاں کی گرفت سے ڈرو وہ کہتے ہیں فکر نہ کرو تم دولت ہمیں اتنی ملی ہوئی ہے کہ ہم نے وہاں کی اللہ ہمیں وہاں بھی یہی خود دیواریاں عطا کرے گا ہم نے انتظام کر رکھا ہے. انہیں یہ فریب میں مبتلا رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے دلیل رائے مسیح ہماری طرف آنا. کہا یہ گیا کہ کتنی قومیں ہیں تم دیکھو گے. ہاں بیٹا بہت ٹھنڈ ہے آئندہ کے لیے میں درخواست کروں گا کہ پہلی ایک سر بہنوں بیٹیوں کے لیے چھوڑ دیا کریں اتنے بھی سردی لگتی ہے. اور ہے وہاں کرسی وہاں چلے جائیے بیٹا آج واقعی بہت ٹھنڈ ہے یہ ٹھیک ہے جگہ دے دیجیے ہو جائے گا بیٹا تم آ جائیے بہن وہاں ہاں ذرا ادھر ہو جائیے آپ آباد شکریہ بات چلی آ رہی ہے کہ ان سے دیکھو پوچھو گے تاریخ کے اوراق سے پوچھو ان کھنڈرات سے پوچھو کتنی بستیاں تھیں جو ظالم تھی تباہ ہوئی اسی دنیا کی بات کر رہا ہے قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ صرف مہلت کا وقفہ ہوتا ہے درمیان میں اگلی بات کی وعلی المسیح یہ بھاگے ہوئے مجرم جو ہوتے ہیں پھر وہ اشتہاری ہو جاتے ہیں آپ نے کبھی یہ دیکھ سنا ہوگا کہ صاحب وہ پانچ سال کے بعد وہ خود ہی آ گیا عدالت میں اور اس نے کہا کہ صاحب یہ جو عذاب کی زندگی تھی نا جو بھاگا بھاگا میں پھر رہا تھا ایک دن چین سے نہیں سویا اور بالآخر میں نے کہا کہ بھائی جو سزا اس سے ملے گی وہ آسان ہے وہ میں بھگت لوں گا اس لیے میں آ گیا ہوں آپ کی طرف یہاں کی یہ صورت تو یوں ان کا اس میں خدا یہ کہتا ہے کہ یہ جو بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں نا اس وقت اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی گرفتی نہیں ہو سکتی پہنچ ہی نہیں ہو سکتی انہوں نے ہیر پھر کے اس عدالت میں آنا ہے یہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ہماری کائنات تو نامحدود ہے اس کی حدود سے باہر نکل جائیں گے کہیں یہاں تو کر لو گے کہ یہاں جرم کیا سرحد پار کرے گئے ٹھیک ہے جی کسی دوسرے کی مملکت شروع ہو گئی وہ کہتا ہے کہ یہاں تو کسی دوسرے کی مملکت ہی نہیں ہے وعلی المصیر جہاں جی چاہے بھاگتے پھرے جتنی دیر جی چاہے مفرور رہے اشتہاری رہے آخر الامر انہوں نے ہماری اس عدالت میں حاضر ہونا ہے کیا بات ہے اور یہ سارا کچھ کہنے کے بعد وہ بات جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ انبیاء کرام کا مشن تو کتنا ہوتا ہے کہ وہ وارن کر دیتے ہیں کہ تمہاری اس نظام کا نتیجہ تباہی ہوگا کہا کل اے رسول یہ سارا کچھ واضح کر دینے کے بعد ان کو ایک بات بتا دو یا ایھا الناس اور یہ بات صرف یہ اپنی امت اپنے مسلمانوں سے ہی نہیں کہہ رہے الناس سے کہا جا رہا ہے پوری نو انسانی پہ واضح کر دو اس بات کو کیا کہ انما انا لکم نذیر مبین کہ میرا منصب صرف اتنا ہے کہ تم سب کو وارن کر دوں کہ تمہارے غلط نظام کا نتیجہ یہ ہوگا اور بات میں تو یہ کہنے کے لیے ہے یہ بتانے کے لیے ہے نہ مجھے اپنی حکومت قائم کرنی ہے نہ طاقت قائم کرنی ہے نہ تم سے کچھ لینا ہے نہ تو اس کے سلے میں کچھ مانتا ہی نہیں نہ اصل حکومت ہے ہی نہ گری میں تو اس کے سلے میں تم سے کچھ نہیں مانتا یہ جو مشورہ ناصحانہ تمہیں دیتا ہوں وارننگ دے رہا ہوں قبل وقت بتا رہا ہوں تمہیں اس کے بدلے میں بھی نہ کچھ نہیں تم سے مانگ رہا اور یہ چیز بھی بڑی ہے عزیزا نے مانگی کہ معاوضے میں کچھ نہ مانگا جائے اور دین اور مذہب میں یہ فرق آ جاتا ہے مذہب پروفیشن ہوتا ہے مذہبی پیشوائیت انہیں کوئی ہنر ہی نہیں آتا کہ اپنی روٹی آپ کما سکے انہیں مانگنا ہوتا ہے اس کے معاوضے میں سے وہ کرتا کیا جیسا میں نے کئی دفعہ کہا کہ امام جسے آپ وہ کہتے ہیں اس نے بھی وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے بہرحال ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس نے پڑھنی ہوتی ہے ویسے بھی
تو اپنی نماز اس میں پڑھنی ہوتی ہے, اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تیسری اگر جگہ نہیں ملتی تو اس کے لیے جگہ ریزرو کی ہوئی ہوتی ہے. کعبہ دے رہا ہے در سفید پیش اس کی روز, کیا بات ہے اس نظم کی بھی نا مسجد کہ باہر لے جا درس میں کچھ آئے ہم خراب آتے وہ گانس. تو اس کے لیے یہ ایڈوانٹیج ایک پوزیشن ہے کہ باہر وہ تپتے ہوئے دھوپ کے اندر کیوں نہ کھڑے ہوں نمازی, اس کے لیے جگہ ہی انوالو ہوتی ہے. آخر میں بھی آئے تو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے. پڑھتا کیا ہے, جو نماز آپ پڑھنی ہوتی ہے وہی پڑھتا ہے نا. دو ایک نمازیں ایسی ہوتی ہیں ذرا اونچی آواز سے پڑھتا ہے. اور یہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں سکوت اگے, مشہور ہے نا ساڈے پیادا نو کسی نے کیا ایسی کہنے لگا ہوئے سوک آ گئی ہے گرمی کا زمانہ آئے گا ایسے سڑنا پہ آئے گا تھانے ہو گا کہنے لگا کی رہے گا. لیکن یہ جو نذیر المبین آتا ہے صاحب وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ میں وارننگ دیتا ہوں اور لا سرف مداحر میں نہ دے, میں تم سے اس کا معاوضہ کوئی نہیں مانگا. کتنا مخلص اور ناصح ہے یہ حکیم, یہ طبیب, یہ ڈاکٹر, پوری چیکنگ کر دیتا ہے تمہاری, پوری تشخیص کر دیتا ہے تمہاری, علاج بتا دیتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ بل پیش کیجیے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, ان ناجری اللہ, میں تو یہ خدا کے لیے انما انا لکم نذیر مبین, میں تو واضح طور پہ بابا تمہیں بتاتا ہوں کہ آگے اندھے ہو چلے جا رہے ہو, آگے کنواں ہے گر پڑو گے. بس ہے تو یہ ہے میرا منصب اتنا ہے. اور اس کے بعد یہ نذیر ہو گیا اور دوسرا حصہ اس کا وکیل ہے. غلط نظام زندگی کا نتیجہ تباہی, صحیح نظام زندگی کا نتیجہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم. اور جو لوگ یہ اس کو صحیح مان لے کہ واقعی یہ نظام غلط ہے اور صحیح نظام کے اوپر آ جائیں, پہلی چیز مان لینے کی ہے وہ عمل صالحات اور صلاحیت وقت پروگرام اڈاپٹ کر لیں, استعمال کریں, اختیار کریں وہ نظام. اس کے معنی ہی وہ نظام خداوندی ہے جس کو عمل صالح آپ کہتے ہیں, اسے قائم اور اختیار کر لیں. تو اس کے لیے سنیے یہ جو بات کہی تھی نا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, یہ سارا کچھ وہ کر لیں. لہم میرے لیے نہیں بھائی, ان کے لیے دو چیزیں اس میں آگے کہیں ہیں عزیزہ نے مان. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خوف کے دونوں سرے اس کے اندر آ جاتے ہیں. کیا چیز اس سے ملے گی؟ لہم مغفرت. چلو ہو گیا ترجمہ, ساڑھے مغفرت بس بسی ہو جائے گی. لہم مغفرت. عزیزہ نے مان بات ساری اس دنیا کی چلی آ رہی ہے, قرآن یا خدا کا دین انسان کو اس دنیا میں رہنا سکھاتا ہے اور وہ اس کے مطابق رہتا ہے. یہ دنیا بھی اس کی خوشگوار ہوتی ہے اور زندگی چونکہ یہاں ختم نہیں ہو جاتی, آگے چلتی, یہی خوشگواریاں اس کے ساتھ آگے چلی جاتی ہیں. یہ ہے آخرت. اور پہلی چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنا سکھاتا ہے. آ رہی تھی نا بات پیچھے سے کہ قوم میں تباہ ہو جاتی, تباہی اور بربادی تو بہت دکھتی. کہا لہم مغفرتن, اس تباہی سے ان کی حفاظت ہو جاتی. مغفرت کے معنی حفاظت ہے, بخشش نہیں ہے. یہ تو ہماری وہ قوم تھی نا محنت سے جی چرانے والی, ہر چیز بخشیش. گداگروں کی طرح مانگنے والی جنت بھی بخشیش میں کہتی ہے میرے مقصد کا تجمہ بخشیش ہو گیا. کیا چیزیں ملیں گی ان کو؟ مغفرت، حفاظت مل جائے گی ہر خطرے سے، ہر تباہی سے جس کا ذکر پیچھے چلا آ رہا ہے. محفوظ ہو جائے گی وہ قوم، اس سے کتنی بڑی ضمانت ہے یہ. تو کیا خطرے سے محفوظ ہو جانا ہی منتہا ہے زندگی ہے؟ اس سے حاصل تو نہیں کچھ ہوتا، محفوظ ہی آپ صرف ہوتے ہیں نا. رات کو نہایت عمدگی سے کمرے آپ نے بند کیے، مقفل کیے، زنجیریں لگائی، باہر چوکی دار بھی بٹھا دیا، رات کو سو بھی لیا سارا، رات کو حفاظت سے آپ رہے، ملا ملایا تو کچھ نہیں آپ کو، محفوظ ہوئے. یہ اسٹائل آ ہے، یہ بھی نہایت ضروری ہے حفاظت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قوم کا جس پہ عذاب آیا کرتا ہے، عذاب الخوف، لباس الجوع والخوف ہوتا ہے. دو عذاب گنائے ہیں، خوف کا عذاب ہر وقت دھڑتا لگا رہے، وہ نہ آ جائے، وہ نہ حملہ کر دے، وہ نہ مار دے، وہ نہ خنجر بھونکتے، ہر وقت خوف عذاب ہے خدا کا. اور دوسرا عذاب جو بھوک کا عذاب، جو قوم عذاب میں گرفتار ہوتی ہے، دو باتیں اس کی سمجھ لیجیے، کہتے ہر وقت اسے دھڑکا لگا رہتا ہے اور بھوک کا عذاب ہوتا ہے. کہا لہم مغفرت، پہلی چیز تو یہ کہ ان کو حفاظت کی ضمانت مل جاتی ہے، خوف گیا. وہ جو کی دوسری چیز، وہ رزق، رزق صرف روٹی ہی تو نہیں کہتے، ہر وہ شاید جس پہ انسانی زیست کا دار و مدار ہے، عربی زبان میں اسے رزق کہہ کے پکارا جاتا ہے. اسی لیے مین تو سسٹیننس اس کے متعلق اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا ہے انہوں نے، لیکن یہ سسٹیننس بھی غلط ہے. صرف سسٹین کرنا جو ہے کسی چیز کو، وہ ویسے کا ویسا رکھنا ہے. اس میں ڈیولپمنٹ اور نشو و نما بھی آتی ہے رزق کے اندر. زندگی کو برقرار رکھ کر اس کی نشو و نما بھی کرتے جانے والے اسباب و ذرائع جتنے بھی ہیں، ان سب کو قرآن کریم رزق سے تعبیر کرتا ہے. چلیے، روٹی ہمارے ہاں ایک لفظ ہے، بڑی چیز تھی اگر اس کی کسی ہی کی ضمانت مل جاتی، لیکن قرآن عزیز آل من ایک لفظ کا اضافہ بھی اس نے آگے کیا ہے، اور اس اضافے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کہا ہے رزق کریم، روٹی ملے گی، عزت کی روٹی ملے گی. عزت کی روٹی ملے گی. حفاظت کی ضمانت ملے گی ہر قسم کے خطرات، امان عزیز پر پرورش اور نشو و نما ملے گا، کریم عزت کے ساتھ ملے گا. یہ نتیجہ ہوگا، اس نے کہا ہے، ہمارے ان قوانین کی صداقت پر یقین رکھ کر، ان کے مطابق نظام قائم کرنے سے یہ چیز ملے گی اس قوم کو. یہ ہے دین عزیزان ایمان، اس کے لیے آیا کرتے تھے انبیاء کرام، وہ یہ کر کے دکھاتے تھے. اور جب بھی آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ اسلامی زندگی ہے یا نہیں، اسلامی مملکت ہے یا نہیں، تو کم از کم یہ دو چیزیں جو قرآن نے کہی ہیں ان کو تو دیکھ لیجیے گا. پہلے تو ہیا ظالمتن وہ نہ ہو، اس میں جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں ہو، جس انسان کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں ہو. پھر اس میں کوئی خوف نہ ہو کسی چیز کا، اور اس میں رزق کے کریم ہر فرد کو مل رہا ہو, رزق مل رہا ہو سامان نشو و نما اور عزت کے ساتھ میں. باتیں ہوتی ہیں, مناظرے ہوتے ہیں, مقالے لکھے جاتے ہیں, چلا جاتا ہے سے. اسلامی نظام جسے کہتے ہیں جی, اسلامی مملکت جسے کہتے ہیں جی, اسلامی ایک چیز جسے کہتے ہیں جی, چلے جا رہے ہیں. کیا اس نے یہ کہا تھا کلندر جو دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا, فقیہ شہر کارو ہے لغت ہائے حجازی کا, تو لغت ہائے حجازی کے قارون جاتے ہیں صاحب جہاں سے وہاں تک باتیں کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ کسے کہتے ہیں, اسلامی نظام کیا کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے ان نتائج سے پرکھ کے دیکھو, اس کسوٹی پہ وہ پورا اترتا ہے تو اسلامی ہے اور یہ نہیں اترتا تو اسلامی نہیں. ہر طرح کی حفاظت کا سامان فرد کو بھی, قوم کو بھی, جماعت کو بھی, ملک کو بھی, مملکت کو بھی, کامل حفاظت. اور ہر فرد کو سامان نشو و نما زندگی کا عزت کے ساتھ, اسے اسلامی نظام اور اسلامی مملکت کہا جائے گا. والذین کہا کہ پہلے یہ چیز تھی نا کہ جو لوگ یہ کریں گے اللہ جینا آمن ہوا مل, اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ جینا چاہو کی آ جاتے نا معاجزین. اور یاد رکھو جو لوگ بھی یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے ان قوانین کو اس نظام کو ناکام بنا کے رکھ دیں, ثابت کرے کہ نہیں صاحب یہ قانون بالکل غلط ہے جو خدا یہ دیتا ہے, کہتا ہے یہ یاد رکھو اولائے کا سہاب الجحیم, یہ وہ لوگ ہیں جن کی ترقیاں رک جائیں گی, جامد ہو جائیں گے, ساکن اور ساکت ہو جائیں گے, آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جہین کے یہ معنی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہاں جہنم میں ہوں گے, یعنی احتجاج کرتے رہیں گے. وہ یہاں کہتا ہے کہ میں تباہ ہوں گے, اور جو یہاں تباہ ہوگا نمکانا تھی یادیں ہی آنا تھا ہوا بلاخرت آنا. جو یہاں تباہی میں ہے, جو یہاں ہر وقت لڑتا ہے خوف سے, جسے یہاں عزت کی روٹی نہیں ملتی, وہ کہتا ہے وہاں بھی سجرا تو زخروم ہوگا صاحب, جو ملے گا وہاں کا رزق الگ سے نیچے نہیں اترے گا. اولائے کا صحاب الجحیم, یہ وہ لوگ ہیں صحاب الجحیم. اب بتایا یہ کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اس نظام کو کہ یہ باقی نہ رہے, یہ پیغام باقی نہ رہے, یا قانون باقی نہ رہے, یہ وہی شکل میں نہ رہے, وہ کرتے کیا ہے؟ بڑی اہم بات آئی آگے تک کہ وہ کرتے کیا ہے. قرآن عظیم کی میں نے عرض کیا ہوا کہ قرآن کا تو ہر حرف عظیم ہے, لیکن بعض آیات مطالب مفہوم کے اعتبار سے بڑی اساسی اور بنیادی ہوتی ہیں. یہ اگلی آیت جو ہے یہ ان میں سے ہے, بنیادی ہے وہ آیت. وہ جو میں نے اپنے یہاں شاہکار رسالت کا آخری باب لکھا نا حضرت عمر کے بعد, کہ شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا تیرے بعد. قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں جس سے یہ شعلہ عشق سیاہ پوش ہو جاتا ہے, جس سے دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, بڑی اہم چیز ہے. آپ سوچتے ہو کہ کتنی بنیادی چیز ہے, اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے, کیونکہ آج وقت ہو گیا. رب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ الحج کی آیت 51 تک ہم آ گئے عزیزان ایمان, 52 سے آئندہ درس میں لیں گے.